بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب پاکستان ناگزیر تھا کا پارٹ 12 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف سید حسن ریاض ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ہندوستان کی حکومت کسی طرح ہندو اکثریت کے ہاتھ آ جائے, وہ کانگریس کے ذریعے ہو یا ہندو مہا سبھا یا لبرل ہندوؤں کے, اس میں کوئی فرق نہیں تھا. سر تیج بہادر سپرو نے دوسرے طریقے سے مرکزی حکومت کی تشکیل پر زور دیا اور یہ خواہش کی کہ اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا جائے کہ اختتام جنگ کے اتنے عرصے بعد ہندوستان کو مرتبہ نو آبادی دے دیا جائے گا اور اس کے مطابق دستور وضع ہوگا. لیکن حکومت برطانیہ نہ مفت میں مرتبہ نو آبادی دے رہی تھی اور نہ نیا دستور وضع کرنے کے لیے تیار تھی. کانگریس کامل آزادی کے لیے اور کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے جنگ کرتی رہے اور لبرلوں کی وساطت سے ہندوستان کو یہ سب کچھ دے دیا جائے. اس صورت میں ہندوؤں کی طرف سے اہتمام جنگ میں مدد اور تعاون کی کوئی ضمانت نہ تھی. لبرلز کا ہندو قوم پر کوئی اثر نہ تھا اور واقعی ہندو مہا سبھا کا بھی نہیں. برطانیہ کو اس وقت صرف کانگریس اور مسلم لیگ کے تعاون کی ضرورت تھی. اپریل 1941 میں پارلیمنٹ نے کانگریس کے صوبوں میں پھر ایک سال کے لیے دفعہ 193 کی توسیع کر دی. مسٹر ایمری نے اس موقع پر جو تقریر کی اس میں غیر پارٹی کانفرنس کو یہ صاف جواب دے دیا, بڑے دو فریقوں کے درمیان بظاہر کوئی سمجھوتا نہیں ہے جس کے ذریعے سے اس ایگزیکٹو کونسل کو, جس کی دوبارہ تشکیل کی جائے, سیاسی تائید حاصل ہو, یا اتنا ہی کہ مجلس واضحان قانون بلا اتفاق اس کو گوارا کر لے اس جواب پر گاندھی کے ہاتھ سے انان صبر چھوٹ گئی. انہوں نے بے قرار ہو کر کہا, مسٹر ایمری نے اس کو اتنا دہرایا ہے کہ اپکائی آنے لگی ہے اور اس سے انہوں نے ہندوستانیوں کی ذہانت کی توہین کی ہے. یعنی یہ کہ ہندوستان کی سیاسی پارٹیوں کو بس باہم سمجھوتا کرنا ہے اور حکومت برطانیہ ہندوستان کی متحدہ مرضی کو قبول کر لے گی. میں نے اس کی متوارر نمائش کر دی ہے کہ یہ برطانیہ کی روایتی پالیسی ہے کہ پارٹیوں کو باہم متحد ہونے سے روکے, لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ برطانیہ کا وہ اصول ہے جس پر اس کو ناز ہے. ہندوستان کی صفوں میں اختلاف برطانوی ماہرین سیاست پیدا کرتے ہیں اور یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا کہ برطانیہ کی تلوار ہندوستان کو غلام بنائے ہوئے ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک ایسی خلیج ہے جو پارٹی نہیں جا سکتی. برطانوی مدبرین کے تسلیم کیوں نہیں کرتے کہ بہرحال یہ خانگی جھگڑا ہے. حقیقت یہ تھی کہ یہ غیر پارٹی کانفرنس کانگریس ہی کے بڑے لیڈروں کی تحریک سے وجود میں آئی تھی, اور محض اس لیے کہ جب تک کانگریس سول نامتابعت کی شورش سے حکومت برطانیہ کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے, گفت و شنید کا محاذ بھی خالی نہ رہے. اس طریقے پر جو کچھ حاصل ہوتا وہ بہرحال ہندوؤں ہی کے لیے ہوتا. غیر پارٹی کانفرنس اور کانگریس کے مطالبے میں کوئی بنیادی فرق نہیں تھا. مسٹر ایمری نے غیر پارٹی کانفرنس کو بھی وہی جواب دیا جو اس سے پہلے کانگریس کو دے چکے تھے. اس لیے مسٹر گاندھی اس پر جل گئے کہ غیر پارٹی کانفرنس کی نقاب بھی کام نہ آئی. سول نامتابعت اور مسلم لیگ. کانگریس کی انفرادی سول نامتابعت پر کونسل آل انڈیا مسلم لیگ نے 23 فروری 1941 کو دہلی میں مفصل ریزولیوشن منظور کیا, جس میں اس نے یہ رائے ظاہر کی کہ یہ حکومت برطانیہ پر اس غرض سے دباؤ ڈالنے کے لیے شروع کی گئی ہے کہ حکومت برطانیہ نے آئندہ دستور کے مطابق مسلمانوں اور اقلیتوں کے معاملے میں جو روش اختیار کی ہے وہ ترک کر کے کانگریس کے مطالبات منظور کرے, جس سے مسلمانوں کو اس بنا پر بنیادی اختلاف ہے کہ وہ ان کے اہم مفاد کے خلاف ہیں. اس کی تائید میں کونسل آل انڈیا مسلم لیگ نے مسٹر گاندھی کا یہ قول ان کے اخبار ہریجن سے نقل کیا. جب تک مسلم لیگ سے کوئی قابل عمل سمجھوتا نہ ہو, یہی سول نامتابعت مسلم لیگ کے خلاف بھی ہو جائے گی. بہرحال کانگریس نے انفرادی سول نامتابعت جاری رکھی اور بغیر مسلم لیگ سے کوئی قابل عمل سمجھوتا کیے ہوئے. قائد اعظم واقعی اس سے پریشان تھے, اور بالخصوص انگریزوں کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ جو ان کو زیادہ دبائے اسی کے سامنے جھکتے ہیں. انہوں نے دہلی کے ایک جلسہ عام میں جو عربک کالج کے اسٹوڈنٹس یونین کے اہتمام سے ہوا تھا, مندرجہ ذیل الفاظ میں اس پریشانی کا اظہار کیا. मैं ये तस्लीम नहीं कर सकता कि कांग्रेस इस मुल्क के लोगों की आज़ादी के लिए जंग कर रही है। हम जानते हैं कि उन्होंने सिविल मतावियत क्यों शुरू की है, और बरतानवी भी जानते हैं। ये बरतानिया को इस पर मजबूर करने के लिए है कि वो कांग्रेस को हिंदुस्तानियों की वाहिद नुमाइंदा और मुख्तार अंजुमन तस्लीम करे। कांग्रेस कहती है कि आओ हमसे मामला करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम इस मुल्क में तुम्हारी सियासत कायम रखना चाहते हैं, हमसे शराय तय करो, मुसलमानों और दूसरी अकलियतों को नज़रअंदाज करो। इस वजह से ही हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि इस तहरीक को इत्मीनान की नज़र से देखें। हमें चाहिए कि हम इसको सख्त परेशानी की नज़र से देखें। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि मेहरबानी करके इस ख़तरनाक सूरत हाल में मुबतला ना हो जिसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है। लेकिन अगर किसी वक्त हमने ये देखा कि हमारे मफाद ख़तरे में हैं, तो फिर हम तमाशाई नहीं रह सकते, हम भी अपना काम करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो मदाखलत भी, ये ख्याल में रहे। इसके बाद मुस्लिम स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िदा दिल्ली नवंबर 1940 में कायदे आज़म ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ डॉक्टर मोंजे और सावरकर के बयानात का जिक्र किया। मिस्टर सावरकर ने कहा था कि मुसलमान हिंदुस्तान में ऐसे हैं जैसे जर्मनी में यहूदी थे, और इनके साथ वही बर्ताव होना चाहिए। हिंदुओं और कांग्रेस की इस रविश की तशरीह के बाद कायदे आज़म ने यह साफ ऐलान किया, हिंदुओं को चाहिए कि अपना हिंदू राज का ख्वाब छोड़ दें और इस पर अजमंद हों कि हिंदुस्तान को कौमी वतन और मुस्लिम कौमी वतन में तकसीम कर दिया जाए। आज हम इसके लिए तैयार हैं कि एक चौथाई हिंदुस्तान ले लें और 3/4 इनके लिए छोड़ दें। अगर वो सौदा और हुज्जतें करते रहे तो हो सकता है कि ये तीन चौथाई भी ना ले सकें। आज पाकिस्तान हमारा नज़्बुलैन है जिसके लिए मुस्लिम हिंदुस्तान जिएगा, और अगर ज़रूरत हुई तो जान देगा। ये सौदा करने के लिए पेश नहीं किया गया। इसी नवंबर की 19 तारीख को कायद आज़म ने लेजिस्टिव असम्बली में तकरीर की, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की तरफ से जुदागाना इंतखाब और बम्बई से सिंध की अलहदगी के मुतालबात को इनके जुदागाना कौम होने की हकीकत के सबूत में पेश किया। दोस्त और दुश्मन सब उनके दिल आवेज़ और दिल नशीं तर्ज इस्तदलाल पर मुतहैया रह गए। लाहौर के इजलास के बाद कायदे आज़म ने मुख्तलिफ मौाक़े पर 6 बयानात दिए और 9 तकरीर की, जो ऐसी सुलझी हुई वाज़े और पुरजोर थी कि क़याम पाकिस्तान के वजूद में किसी शुबे की गुंजाइश बाकी ना रही। और इस दौरान में हिंदू अंजुमनों, पार्टियों और लीडरों की तरफ से पाकिस्तान को उलझन में डालने और इसको अहमियत के मकाम से हटाने के लिए जितनी तदबीरें की गईं, इनको मुदल्लिल और बरमला बयान करके उसकी अहमियत उन्होंने 100 गुना ज़्यादा बढ़ा दी। उन्होंने हिंदुओं के ताकतवर अखबारात और अंजुमनों के प्रोपागेंडे का हिंदुस्तान के अंदर और बाहर तनहा मुकाबला किया और कामयाब। उन्होंने कांग्रेसी लीडरों की साजिशों, रेशा दवानियों और हीला साजियों को ऐसा खोलकर बयान किया कि मुसलमान बच्चे तक इन पर हंसने लगे। और अब मुस्लिम लीग के सालाना इजलास का ज़माना आ गया, जो 15 अप्रैल 1941 को मद्रास में मुनक़िद होने वाला था। बाब नंबर 15। वायसराय ने गलती की। मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मद्रास में। मद्रास वो सूबा था जिसमें मुसलमानों की सिर्फ 7% आबादी थी और जो जनूब में समंदर के किनारे वाक़ था। किसी तरह मुजव्वज़ा पाकिस्तान के साथ इसका लगाव नहीं और इसका तसव्वुर भी नहीं कि यह पाकिस्तान में शामिल होगा, मगर मुस्लिम लीग के इजलास के लिए जो अहतमाम यहाँ था वो इससे पहले कहीं देखने में नहीं आया। इसके बावजूद कि इसका हर इजलास शानदार हुआ और एक से दूसरा हर तरह से बेहतर, मद्रास का पिंडाल बड़ा पुरतकल्लुफ और बहुत वसी था। मद्रास का हजूम व अजदहाम अजीम, मद्रास का इंतज़ाम नफीस। हिंदुओं में गुस्सा इस कदर बढ़ा हुआ था और इनके दिलों में इस कदर सोजिश थी कि उन्होंने इस वसी पिंडाल को, जो मुगलई इमारतों की वजह पर बनाया गया था, 2 मरतबा आग लगाने की कोशिश की, मगर रजाकारों ने ऐसी चुस्ती और होशमंदी से निगरानी की कि यह हो न सका। इस इजलास का अहतमाम हर पहलू से अवामी था। लोग दूर दराज से पैदल या ब्रहना पा सफर करके आते और टिकट खरीदते थे। मजलिस इस्तकबालिया का जिसकी कीमत 50 रुपये, 100 रुपये और इससे भी ज़्यादा थी। मद्रास की सूबा लीग हकीकी माने में अवाम मुसलमानों के जोश और वलवले से पैदा हुई थी। कायदे आज़म ने अपने खुतबा सदारत में अपने ज़ाती इल्म के बिना पर मद्रास की सूबा लीग का इस तरह जिक्र किया। इस जद्दोजहद के जिक्र में اس کی تعریف میں نہیں بھولنا چاہیے جو مدراس جنوبی ہند نے کیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو ترقی میں بڑی دشواریاں حائل ہیں۔ آپ کے ہر بڑے شہر سے میرا رابطہ رہا، ذاتی طور پر نہیں بلکہ خطوط اور تاروں کے ذریعے۔ جس طرح جنوبی ہند نے مسلم لیگ کی تنظیم کی، میں نے اس کو فخر اور مسرت کے ساتھ دیکھا۔ آپ کا نمو حقیقی نمو ہے، اوپر سے نیچے تک، نیچے کی طرف نہیں بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف۔ صرف ایک ہی سال ہوا ہے کہ آپ نے پرانی بالائی منزل کو بھگ سے اڑا دیا اور پورے صوبے میں مسلم لیگ کو یکساں اور ہموار قائم کیا۔ اس کے لیے بہت سے لوگوں کو سخت کام کرنا پڑا۔ میرے پاس پورے ہندوستان کی معتبر معلومات ہیں اور مجھے یقین ہے کہ 7% مسلمانوں نے اس وسیع احاطہ مدراس میں مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے جس طرح اپنی تنظیم کی ہے، ایسے کسی دوسرے صوبے نے نہیں کی۔ اس اجلاس میں یہ بے لطفی ہوئی کہ دوران سفر میں قائد اعظم بیمار ہو گئے۔ اپریل کا مہینہ اور جنوبی ہند میں سفر، گرمی ناگوار تھی۔ بمبئی سے روانگی کے وقت ہی قائد اعظم کی طبیعت کچھ خراب تھی، راستے میں اور زیادہ خراب ہوئی اور غش آ گیا۔ مدراس میں صدر مسلم لیگ کے استقبال کے لیے بڑا اہتمام تھا، مگر ان کی علالت کی وجہ سے استقبال ترک کرنا پڑا۔ خلاف معمول پہلے اجلاس 10 اپریل میں قائد اعظم نے اپنا خطبہ صدارت نہیں دیا، وہ اس میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ 14 اپریل کو شب میں انہوں نے برجستہ تقریر کی۔ خطبہ صدارت لکھنے کی ان کو فرصت ہی کہاں تھی، مگر کیا تقریر کی، ہر اعتبار سے شاندار۔ وہ چھپی ہوئی موجود ہے، لوگ پڑھیں، مگر جس طرح کی، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جنہوں نے وہ سنی۔ کوئی تندرست جوان ہی اس طرح بول سکتا ہے۔ آواز میں وہی کڑک، لہجے میں وہی زور، اور پھر 2 گھنٹے سے زائد بولتے رہے۔ قدرت جن لوگوں سے کام لینا چاہتی ہے، ان کو غیر معمولی طاقتیں بھی دیتی ہے۔ ابتدا میں قائد اعظم نے مسلم لیگ کی 5 سالہ سرگرمیوں کا ذکر کیا، اس کو 5 سالہ پروگرام کہا، اور پھر یہ فرمایا، اس میں ہم ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک مسلم ہندوستان کی تنظیم کرنے میں اس طرح کامیاب ہوئے ہیں کہ وہ غیر معمولی ہے۔ میرے خیال میں یہ صحیح ہے کہ سلطنت مغلیہ کے زوال کے بعد مسلمان ایسی خوبی کے ساتھ منظم، زندہ اور سیاسی اعتبار سے ایسے بیدار کبھی نہ تھے جیسے آج ہیں۔ ہم نے مسلم ہندوستان کے لیے خود اپنا جھنڈا بنا لیا، ہم نے وہ پلیٹ فارم بنا لیا جو قابل توجہ ہے اور مسلم ہندوستان کے کامل اتحاد کا مظہر ہے۔ ہم نے صاف الفاظ میں اپنا نظم العین بیان کر دیا، جسے مسلم ہندوستان اندھیرے میں ٹٹول رہا تھا، اور وہ نظم العین پاکستان ہے۔ اب مجھے بیان کرنے دیجئے کہ مسلم لیگ کا نظم العین کیا ہے، خوب صاف صاف اور ایسا واضح جتنا کہ مجھ سے ممکن ہے۔ ہم ہندوستان کے شمالی و مغربی اور مشرقی خطوں میں منطبقوں میں بالکل خود مختار ریاستیں قائم کرنا چاہتے ہیں، جن کے اختیار میں پورے طور پر یہ شعبے ہوں: دفاع، امور خارجیہ، مواصلات، کروڑگیری، سکہ، مبادلہ وغیرہ۔ اور ہم موجودہ حالات میں وہ دستور نہیں چاہتے جو پورے ہندوستان کے لیے مرکز میں ایک گورنمنٹ کے ساتھ ہو۔ ہم ہرگز اس پر عزمند نہیں ہوں گے۔ اگر آپ ایک مرتبہ اس پر عزمند ہو جائیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ مسلم ہندوستان کا وجود مٹا دیا جائے گا۔ جہاں تک شمالی و مغربی اور مشرقی منطبقوں کے آزاد قومی وطنوں کا تعلق ہے، ہم ہرگز ان پر کسی مرکزی حکومت کے اختیار کی تصدیق کے لیے دستخط نہیں کریں گے۔ حکومت برطانیہ کی پالیسی اور ڈپلومیسی ہندو ہندوستان کی قیادت کو احمق بنا رہی ہے، اس کو چکمہ دے رہی ہے، اور متحدہ ہندوستان اور جمہوریت کا دل فریب لالچ دے رہی ہے۔ گویا یہ 2 گاجریں ہیں جو گدھوں کے سامنے نچا رہی ہے۔ میں ہندو قیادت سے کہتا ہوں کہ تم ابھی نہیں سمجھتے ہو، مگر حکومت برطانیہ واقعی جانتی ہے کہ تدبیر اور رائے کا آخری شائبہ تک تم سے جا چکا ہے۔ حکومت برطانیہ جانتی ہے کہ مسلم ہندوستان پورے ہندوستان کے لیے ایسا دستور ہرگز منظور نہیں کرے گا جس میں ایک مرکزی گورنمنٹ ہو، اور برطانوی مدبرین جانتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اور پارلیمنٹری طرز حکومت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک مضحکہ خیز تماشا ہے۔ جمہوریت کی ابتدا ہی اکثریت کی حکومت کے تصور سے ہوئی ہے۔ ایک معاشرے میں اکثریت کی حکومت قابل فہم ہے، اگرچہ وہ وہاں بھی ناکام رہی۔ نیابی حکومت ایک قوم میں جو متحد اور ایک جز ہو قابل فہم ہے، مگر آپ چند منٹ سوچئے، کیا ایسا طرز حکومت اس صورت میں چل سکتا ہے یا کامیاب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاں مختلف قومیں ہیں؟ قوموں سے بھی زیادہ اس برصغیر میں 2 مختلف معاشرے ہیں، مسلم معاشرہ اور ہندو معاشرہ۔ اور خصوصیت سے اس سرزمین میں ایک اور قوم ہے اور وہ دراوڑ ہیں، اور دراوڑوں سے قائد اعظم نے کہا، اپنی تاریخ کے مطابق آگے بڑھو، مجھے آپ کے ساتھ پوری ہمدردی ہے، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ میں کروں گا اور آپ دراوڑستان قائم کر سکتے ہیں، 7% مسلمان دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اور آپ کے ساتھ سلامتی، انصاف اور خوش معاملگی کی بنیاد پر رہیں گے۔ اقلیت کے متعلق قائد اعظم نے مسلم لیگ کا خیال اس طرح ظاہر فرمایا، جہاں کہیں اقلیت ہو اس کے لیے تحفظات ہونے چاہیے، کوئی گورنمنٹ کامیاب نہیں ہو سکتی اگر اس کی پالیسی اور پروگرام اقلیتوں کے لیے غیر منصفانہ اور بد معاملگی پر مبنی ہو۔ پھر انہوں نے مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی ان الفاظ میں بیان کی، مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی اسی بنیادی اصول پر مبنی ہے، مسلمانان ہند ایک الگ قوم ہے اور جو کوشش اس کے لیے کی جائے گی کہ ان کے قومی اور سیاسی تشخص و وحدت کو مٹا کر ان کو ہندو قومیت میں ضم کر لیا جائے، یہی نہیں کہ اس کی ہم مخالفت کریں گے، بلکہ جو لوگ یہ کریں گے ان کے لیے یہ کوشش فضول ثابت ہوگی۔ اس کے بعد قائد اعظم نے اس سیاسی اور آئینی گفتگو شنید کا ذکر کیا جو وائسرائے اور مسلم لیگ کے درمیان ہو رہی تھی، اور جس سے بلاخر واقعی پاکستان پیدا ہوا۔ آخر میں قائد اعظم نے حکومت برطانیہ کو یہ تنبیہ کی کہ وہ بے عملی کی پالیسی ترک کر کے عمل کی پالیسی اختیار کرے، اور پھر مسلمانوں سے کہا، یہ بڑے مسائل جو انسانوں کی موت اور زیست پر اثر انداز ہیں، ان کو ہم صرف تقریر کر کے اور اپنے دشمنوں کی شرارتیں ظاہر کر کے حل نہیں کر سکتے، وہ ہتھیار جو آپ کو ڈھالنا ہے جتنی جلدی آپ ڈھال لیں بہتر ہے، اور وہ ہتھیار یہ ہے کہ آپ خود اپنی طاقت پیدا کریں اور اپنی ایسی کامل تنظیم کہ کوئی خطرہ، کوئی طاقت اور کوئی دشمن تنہا یا اپنے معاونین کے ساتھ آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کا مقابلہ کر لیں۔ اجلاس مدراس کی اہم قراردادیں۔ مدراس کے اجلاس آل انڈیا مسلم لیگ نے یہ اہم اقدام کیا کہ اپنے اغراض و مقاصد میں ترامیم کر کے بجائے دستور کی دفعہ 2(ا) کے لاہور کے اس ریزولیوشن کو، جو پاکستان ریزولیوشن یا قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہے، اپنی غرض، اپنا مقصد اور اپنا عقیدہ قرار دے دیا۔ ریزولیوشن 4 میں مسلم لیگ نے حکومت برطانیہ کو منتبہ کیا کہ اگر مسلم لیگ کی منظوری اور رضامندی کے بغیر کسی قسم کی مستقل یا عارضی آئینی تبدیلی کی گئی تو وہ اس کی طرف سے بدترین اعتماد شکنی اور ان تمام مواعید و اعلانات کی خلاف ورزی ہوگی جو 8 اگست کے اعلان سے لے کر وزیر ہند کی تقریر تک اس کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور مسلم لیگ اس پر مجبور ہوگی کہ اس کی مخالفت کے لیے ہر وہ طریقہ اور تدابیر اختیار کرے جو اس کی طاقت اور استطاعت میں ہے۔ ریزولیوشن 5 میں مسلم لیگ نے حکومت برطانیہ پر سخت اصرار کیا کہ صوبائی مجالس واضحان قانون کے آئندہ انتخابات ملتوی نہ کرے، خصوصیت سے ان صوبوں کے ہرگز نہیں جن میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا عمل و نفاذ جاری ہے، اور ان میں بھی صوبہ سرحد شمالی و مغربی کا، جس کے متعلق مسلم لیگ کو اعتماد تھا کہ وہاں مسلم لیگ کی مستحکم گورنمنٹ بن سکتی تھی۔ وائسرائے کی گھبراہٹ۔ جون، جولائی اور اگست 1941 میں جرمنی اور اس کے حلیفوں کا غلبہ بہت بڑھ گیا، برطانیہ اور اس کے حلیفوں کو ہر محاذ پر شکستیں ہوئیں، یوگوسلاویا، یونان اور بحیرہ ایجن کے جزائر پر محوری طاقتوں کی افواج قابض ہو گئیں، روس میں جرمنی کی افواج بے روک ٹوک گھسی چلی جا رہی تھیں، شمالی افریقہ میں رومیل نے آفت بپا کر رکھی تھی اور وہ نہر سوئز کی طرف بڑھ رہا تھا، فلسطین اور عراق جو برطانیہ کے مظالم کا شکار تھے، ان کو جرمنی نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے آثار ظاہر ہوئے کہ جرمنی کی تائید میں یہاں بغاوت ہو جائے گی۔ اب وائسرائے کو گھبراہٹ شروع ہوئی، جس تعطل کی پالیسی کے خلاف ان کو مسلم لیگ نے متوارر منتبہ کیا تھا، خود ان کو اس کے ترک کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، مگر پھر غلط روش پر۔ 21 جولائی کو انہوں نے ایک سرکاری بیان صادر فرمایا جس میں گورنر جنرل کی ایگزیکٹو کونسل کی توسیع کا اعلان تھا، بجائے 7 کے ایگزیکٹو کونسل کے ارکان کی تعداد 12 کی گئی، اور ان میں ہندوستانیوں کا حصہ 3 سے 8 تک رکھا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی طے کیا گیا کہ یہ ارکان نہ مسلم لیگ سے لیے جائیں گے اور نہ ہی کانگریس سے۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ ہندوستان کی غیر سرکاری رائے کو اہتمام جنگ میں شریک کرنے کے لیے ایک نیشنل ڈیفنس کونسل قائم کی جائے گی، اس کے ارکان کی تعداد 30 معین کی گئی اور اس میں دیسی ریاستوں کے نمائندوں کے لیے بھی گنجائش رکھی گئی۔ اس پر صدر مسلم لیگ نے اپنے بیان میں یہ صاف اعلان کیا کہ اس صورت میں مسلم ہندوستان کوئی تائید نہیں کرے گا۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ اس سے کانگریس کے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور کانگریس جو موقف اختیار کر چکی ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہندو مہا سبھا نے اس اعلان کو پسند کیا۔ وائسرائے نے یہ زیادتی کی کہ بغیر صدر مسلم لیگ سے مشورہ کیے اور بغیر ان کے علم میں لائے آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے ارکان کو نیشنل ڈیفنس کونسل کا رکن بنا لیا اور سر سلطان احمد کو ایگزیکٹو کونسل کا۔ وائسرائے اور وزیر ہند کے بیانات و اعلانات پر اور اس تمام صورتحال پر غور کرنے کے لیے جو اس سے پیدا ہوئی تھی، بمبئی میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا جلسہ منعقد ہوا اور 24 اگست سے 26 اگست تک جاری رہا۔ مسلم لیگ کے جن لوگوں نے ڈیفنس کونسل کی رکنیت منظور کی تھی، ان کو نوٹس دیا گیا کہ 10 روز کے اندر اس سے مستعفی ہو جائیں، ورنہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ سر سکندر حیات خان اور سر سعد اللہ نے فوراً اپنے مستعفی ہونے کے فیصلے سے ورکنگ کمیٹی کو مطلع کیا اور اس کے بعد اکثر نے، فضل الحق صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا اور ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی نوبت آئی۔ اس طرح سر سلطان احمد اور بعض دوسرے لوگ بھی مسلم لیگ سے نکالے گئے جنہوں نے مسلم لیگ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی تھی۔ ورکنگ کمیٹی نے اپنے 8ویں اور 9ویں ریزولیوشن میں اس پر اظہار افسوس کیا کہ وائسرائے نے مسلم لیگ کے لیڈر کی لاعلمی میں مسلم لیگ کے ارکان کو یہ ترغیب دی کہ وہ ایگزیکٹو کونسل اور نیشنل ڈیفنس کونسل میں شریک ہوں۔ اس سلسلے میں مسٹر ایمری نے 1 اگست کو پارلیمنٹ میں جو تقریر کی تھی اس کی ورکنگ کمیٹی نے مذمت کی۔ نئی اسکیم کے تحت وائسرائے کی ایگزیکٹو کمیٹی میں توسیع اور نیشنل وار کونسل کے قیام کو ہندوؤں کے حق میں رعایت، مسلمانوں کی خواہشات سے لاپرواہی اور ان وعدوں کی خلاف ورزی قرار دیا جو حکومت برطانیہ نے بوساطت وائسرائے اور وزیر ہند مسلمانوں سے کیے تھے۔ اس جنگ کی شدت میں یہ بھی ہوا کہ شام پر فرانس نے اور عراق پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا اور ایران پر برطانیہ اور روس نے مشترکہ طور پر۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس پر سخت پریشانی اور وحشت ہوئی۔ ورکنگ کمیٹی نے اس پر سخت ریزولیوشن منظور کیے اور ان حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان مسلم ممالک کی آزادی اور خود مختاری میں مخل نہ ہوں۔ اس کے بعد ورکنگ کمیٹی اور کونسل آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے 26-27 اکتوبر کو دہلی میں منعقد ہوئے۔ پھر ورکنگ کمیٹی کا ایک جلسہ 16 نومبر کو دہلی میں ہوا۔ اس کے بعد 26-27 دسمبر کو ناگپور میں، 26 فروری 1942 کو کونسل کا ایک اور اجلاس دہلی میں ہوا۔ ان سب میں مسلم لیگ کے مذکورہ بالا مطالبات پر اصرار کیا گیا۔ ایک نئی صورتحال 1941 کے وسط سے آخر تک دنیا کے پردے پر عظیم واقعات رونما ہوئے۔ جون میں جرمنی نے روس پر حملہ کیا تھا اور وہ مسلسل فتوحات حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ چند ہی ماہ کے اندر جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر دیا اور چند ہی روز کے اندر مشرق بعید کے ممالک اور جزائر جاپان کے قدموں پر سرنگوں تھے۔ اس نے شنگھائی پر قبضہ کیا اور سیام پر قبضہ کیا اور برطانوی ملایا میں اپنی فوجیں اتار دیں۔ چند گھنٹوں کے بعد اس نے برطانیہ کے 2 عظیم جنگی جہاز غرق کر دیے۔ ان میں سے ایک کا نام ریپلس تھا اور دوسرے کا HMS دی پرنس آف ویلز۔ بحر الکاہل میں برطانیہ کی بحری طاقت ٹوٹ گئی۔ انہی سمندروں میں ولندیزیوں کے مقبوضات تھے۔ مقبوضات کیا، پوری سلطنت تھی۔ اس کو جاپانیوں نے اس طرح تباہ کیا کہ بعد میں اگر برطانیہ نے ان کی مدد نہ کی ہوتی تو ایشیا میں ڈچوں کا نام و نشان اس وقت باقی نہ رہا تھا۔ جاپان کے حملے سے جنگ ایشیا میں آ گئی، بالکل ہندوستان کی سرحدوں اور ساحلوں تک، اور امریکہ کو راس جنگ نے گھیر لیا۔ جب جاپان برما کو تباہ کر کے آسام کی سرحدوں کی طرف بڑھنے لگا تو ہندوستان کے ہندو تاجروں میں بڑی خصوصیت سے بڑی گھبراہٹ پیدا ہوئی اور وہ ان مقامات سے بھاگنے لگے جو خطرات کی زد میں تھے۔ مگر ساتھ ہی ہندوؤں کے سیاسی حلقوں میں نئی امیدیں پیدا ہوئیں۔ ہندو ہمیشہ چین اور جاپان کو کسی رشتے سے اپنا سمجھتے تھے۔ جاپان کی فتوحات سے وہ خوش تھے کہ وہ انگریزوں کو نکال کر انہیں ہندو راج دلائے گا۔ بقول ابوالکلام آزاد، مسٹر گاندھی تک کو یہ یقین تھا کہ اس جنگ میں اتحادی ہار جائیں گے، اور ان کو بھی جاپان سے امیدیں تھیں، اور وہ بھی سبھاش چندر بوس کے جرمنی چلے جانے اور وہاں ہندوستان کی آزادی کے لیے کوشش کرنے پر نازاں تھے۔ روس پر جرمنی کے حملے کے بعد ہی غالباً مسٹر چرچل اور مسٹر روزویلٹ صدر امریکہ کو یہ محسوس ہونے لگا ہو گیا کہ جنگ عالمگیر نوعیت اختیار کرنے والی ہے۔ یہ دونوں نیو فاؤنڈ لینڈ کے ساحل سے کچھ فاصلے پر جنگی جہاز اگسٹا میں ملے اور وہاں انہوں نے اٹلانٹک چارٹر پر اتفاق رائے کیا۔ اس میں جو مقاصد صلح طے ہوئے تھے ان میں مجملہ اور باتوں کے یہ بھی تھا، وہ تمام اقوام کے اس حق کا احترام کرتے ہیں کہ جس طرز حکومت کے تحت وہ رہنا چاہیں اس کا تعین وہ خود کریں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو حقوق حاکمیت اور حکومت خود اختیاری واپس دی جائے جو جبرن ان سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ تمام دنیا کے محکوم ممالک نے بڑے جوش سے اس کا خیر مقدم کیا، اور ہندو اس پر بہت خوش ہوئے کہ اب ان کو اپنا دستور خود وضع کرنے کا موقع مل جائے گا۔ گویا ان کے نزدیک مسلمانہ نے ہند ہرگز اس اعلان کے دائرہ اثر میں داخل نہیں تھے۔ لیکن 9 ستمبر کو مسٹر چرچل نے دارالعلوم میں تقریر کی اور یہ صاف کہہ دیا، ہندوستان، برما اور دوسرے اجزائے سلطنت برطانیہ میں آئینی حکومت کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً بعنوان اظہار دلچسپی جو مختلف بیانات دیے گئے ہیں، اس مشترکہ بیان یعنی اٹلانٹک چارٹر سے ان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اگست 1940 کے بیان کے روز سے ہم ہندوستان سے یہ عہد کر چکے ہیں کہ اس میں اس کی مدد کریں گے کہ برطانوی دولت مشترکہ میں وہ آزاد اور مساویانہ شرکت حاصل کر لے، مگر ہندوستان کے ساتھ ہمارے طویل تعلق سے جو پابندیاں پیدا ہوئی ہیں اور اس کے بہت سے مذاہب، نسلوں اور مفاد کے حق میں جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہیں ان کی تکمیل کی شرط کے ساتھ۔ ہندوؤں میں مسٹر چرچل کے اس بیان سے بڑی ناراضگی بڑھی اور انہوں نے بڑا غوغا کیا۔ لیجسلیٹو اسمبلی میں یہ ریزولیوشن بھی منظور ہوا کہ ہندوستان پر اٹلانٹک چارٹر کا اطلاق کیا جائے۔ بلاآخر مسٹر ایمری نے دارالعلوم میں کسی سوال پر یہ کہہ کر ہندوؤں کو اطمینان دلایا، گورنمنٹ کے سابقہ اعلانات جو اس سلسلے میں ہوئے ہیں کہ ہندوستان کو دولت مشترکہ برطانیہ میں برابر کا شریک کیا جائے گا وہ اسی طرح قائم ہیں، اور ملک معظم کی گورنمنٹ کی یہ خواہش بھی ہے کہ جنگ کے بعد ایسے دستور کے تحت جو ہندوستانیوں کی باہمی رضامندی سے وضع ہو ہندوستان کو جلد اس کا نصب العین حاصل ہو جائے۔ اس بیان میں بھی کانگریس کے لیے ناگواری کا یہ سامان موجود تھا کہ ایسے دستور کے تحت جو ہندوستانیوں کی باہمی رضامندی سے وضع ہو، ایسی باہمی رضامندی کی شرط کو وہ مسلم لیگ کے حق میں حق تنسیخ یا مسترد کرنے کا اختیار کہتے تھے۔ مسٹر گاندھی مسٹر ایمری کے اس بیان سے بالکل متاثر نہ ہوئے اور ان کو اپنی انفرادی سول نامطابعت پر اصرار رہا۔ حکومت نے کانگریس کو خوش کرنے کے لیے سول نامطابعت کے اسیروں کی رہائی کا حکم دے دیا۔ گاندھی پھر بھی رضامند نہ ہوئے۔ کانگریس کو یہ امید پیدا ہوئی کہ جاپان کے حملے کے دباؤ سے برطانیہ کے طرز عمل میں تبدیلی ہوگی، اور صرف یہی بات نہیں تھی بلکہ بیرونی ممالک میں کانگریس کا پروپیگنڈا بڑی قوت سے جاری تھا اور اس کا اثر ہو رہا تھا۔ ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں، جاپان کے شریک ہونے سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو جنگ کے متعلق ذمہ داری کا راست مقابلہ درپیش آ گیا۔ اس نے اس سے قبل بھی حکومت متحدہ برطانیہ کو رائے دی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ اس کو سمجھوتا کرنا چاہیے۔ اب اس نے حکومت متحدہ پر زیادہ زور دینا شروع کیا کہ ہندوستان کا مسئلہ حل کرے اور اس کا وہ تعاون حاصل کرے جو برضا و رغبت ہو۔ اگرچہ اس وقت اس کا علم نہیں ہوا تھا، لیکن پرل ہاربر پر جاپان کے حملے کے فوراً بعد صدر روزویلٹ نے برطانوی حکومت سے یہ درخواست کی کہ ہندوستانی لیڈروں کو رضامند کرے۔ حکومت برطانیہ ان درخواستوں کو یکسر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور اس نے ایک حد تک اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم لیگ کو اس قسم کی حمایت کہاں حاصل تھی؟ اس کی تو ساری کائنات وہ تھوڑی سی تنظیمی طاقت تھی جو 5-6 سال کی محنت سے اس نے پیدا کی تھی، اور یہ کہ بس اس کا مطالبہ حق پر مبنی تھا اور انصاف کے مطابق۔ اس سے مسلمانوں کے دل میں بڑی قوت تھی اور وہ ہر خارجی مدد و تائید سے لاپرواہ تھے۔ مسٹر گاندھی کے متعلق ابوالکلام آزاد نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، وہ یہ ہے کہ جس وقت ابوالکلام آزاد جیل سے رہا ہو کر آئے اور گاندھی سے ملے تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ گاندھی کو اس کا یقین ہے کہ اگر ہندوستان اہتمام جنگ میں پورا تعاون پیش کرے تو حکومت برطانیہ اس کے لیے تیار ہے کہ ہندوستان کو آزاد تسلیم کرے۔ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگرچہ گورنمنٹ میں کنزرویٹو پارٹی کا غلبہ ہے اور مسٹر چرچل وزیر اعظم ہیں، پھر بھی جنگ اس منزل پر پہنچ گئی ہے اور برطانیہ کو اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ تعاون کی قیمت میں ہندوستان کی آزادی تسلیم کرے۔ اس سے پہلے یہ ایک رائے تھی اور ایک اندازہ تھا کہ مسٹر گاندھی پولیٹیشن نہیں بلکہ محض دھمکی اور محفوظ یا بے ضرر جنگ کے ماہر ہیں، لیکن ان کے ایک رفیق دیرینا کے اس بیان سے ثابت ہوا کہ انہوں نے جو مسلمانوں سے سمجھوتا نہ کیا تو اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے برطانیہ سے غلط امیدیں قائم کی اور اپنی طاقت کا غلط اندازہ کیا، لہٰذا وہ دھمکیوں پر دھمکیاں دیتے رہے اور وہ مطالبات پیش کرتے رہے جن کا منظور کرنا اس وقت برطانیہ کے لیے ناممکن تھا۔ بہرحال اس اندازے پر کہ اب برطانیہ اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے تیار ہے، برودلی میں کانگریس کمیٹی کا جلسہ ہوا۔ اس میں ایک ریزولوشن پاس ہوا اور وہ حسب معمول لغو تھا۔ ان اقوام کے ساتھ بڑی ہمدردی ظاہر کی گئی جو نازیوں کے حملے کا ہدف تھیں اور جو اپنی آزادی کے لیے جنگ کر رہی تھیں، لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہندوستان اس وقت مدد کرے گا جب وہ آزاد اور خود مختار ہو جائے گا اور قومی بنیاد پر دفاع کا انتظام کرنے کے قابل ہوگا۔ کانگریس کو آزادی اور خود مختاری پر اصرار صرف اس لیے تھا کہ مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنے کا اختیار ہندوؤں کے ہاتھ میں آ جائے، ورنہ وہ ہر حیثیت میں برطانیہ کی ماتحتی قبول کرنے کو تیار تھی۔ گاندھی اس ریزولیوشن کے موعید نہ تھے اور یہ بھی بظاہر۔ کانگریس نے پھر ان کو کانگریس کے پروگرام کی تفصیل سے رہا کیا تاکہ دھمکیاں دینے اور جنگ کرنے کے لیے جنرل آزاد اور محفوظ رہے۔ کانگریس نے اپنی پالیسی کے ہر موڑ پر یہی کیا اور کتنی دفعہ، یہ قابل شمار ہے۔ اس دوران میں مسلم لیگ کا مزاج بہت بگڑا رہا۔ وہ حکومت برطانیہ کی بے اتنائیوں اور بد عہدیوں پر شدت سے لانتان کرتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تنظیم کی طرف سے اس نے اپنی توجہ اور زیادہ بڑھا دی۔ جنگ کے خطرات پر اس کی مسلسل نظر رہی، اور چونکہ جاپان بھی جنگ میں شریک ہو چکا تھا اس لیے مسلمانوں کو، لیگ کی شاخوں کو اور نیشنل گارڈز کو اس نے ہدایت کی کہ ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں، اور اس کے اہتمام کے لیے اس نے تدابیر کی۔ سر تیج بہادر سپرو کی صدارت میں غیر پارٹی کانفرنس قائم تھی اور کانگریس کے ان مقاصد کی تکمیل کے لیے کوشاں جو واقعی تمام ہندوؤں کے مقاصد تھے۔ ہندوستان کے آئندہ دستور کے لیے اس نے بڑے اہتمام سے تجاویز مرتب کی اور وہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کی۔ ان پر غور کرنے کے لیے 22 فروری 1942 کو ورکنگ کمیٹی آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک ضروری جلسہ ہوا۔ اس میں مسلم لیگ نے جو ریزولیوشن منظور کیا اس میں یہ صاف اعلان تھا کہ اگر حکومت برطانیہ نے نان پارٹی کانفرنس کی تجاویز منظور کی یا عبوری و عارضی تبدیلی کے بہانے یا کسی اور طرح اس مرکزی حکومت کو اختیارات منتقل کیے جس میں ہندوؤں کی اکثریت ہے تو مسلم لیگ بغاوت کرے گی۔ باب نمبر 16، سر اسٹیفرڈ کرپس کی تجاویز۔ جاپان کی پیش قدمیوں اور جرمنی کے مقابلے میں پے در پے شکستوں کی وجہ سے مسٹر چرچل کی غیر معمولی شجاعت نے باوجود برطانیہ عظمیٰ پریشان تھی اور اس کے لیے بے قرار کہ پورا ہندوستان برز و رغبت جنگ میں اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اس لیے وائسرائے اور حکومت برطانیہ کے درمیان اس پر بڑی مشاورت اور مراسلت رہی کہ کوئی نیا اعلان کیا جائے یا نہ کیا جائے اور پالیسی میں کوئی تغیر ہو یا نہ ہو، مگر کانگریس کی ہٹ دھرمیوں سے ہندوستان کی وہ حالت تھی جو دکھ کے مریض کی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں مسٹر چرچل نے وزارت کے ارکان کی خاص کمیٹی قائم کی جس کا نام انڈیا کمیٹی رکھا۔ اس کے چیئرمین مسٹر اٹلی تھے۔ کانگریس کے اور ہندوستان کے بڑے دوست اور نہایت بہیخا۔ چیئرمین کے علاوہ اس کمیٹی کے 3 رکن اور تھے۔ اس کمیٹی کے مشورے سے گورنمنٹ برطانیہ نے یہ طے کیا کہ سر اسٹیفرڈ کرپس کو، جو کمیٹی کے ایک رکن تھے، ہندوستان بھیجا جائے۔ وہ مختلف پارٹیوں کے لیڈروں سے گفتگو کر کے ان کے درمیان اتفاق اور تعاون کے لیے کوئی بنیاد پیدا کریں۔ چرچل نے 11 مارچ 1942 کو اس فیصلے کا اعلان کیا اور 22 مارچ کو سر اسٹیفرڈ ہندوستان پہنچے۔ 2-3 روز وائسرائے، ایگزیکٹو کونسل کے ارکان اور دوسرے سرکاری مشیروں سے ابتدائی گفتگو کرنے کے بعد مندرجہ ذیل مختلف پارٹیوں کے لیڈروں سے انہوں نے ملاقاتیں کی۔ پنڈت جواہر لال نہرو، ابوالکلام آزاد، کانگریس کمیٹی کے ارکان، قائد اعظم، سر سکندر حیات خان، مسٹر فضل الحق اور بعض دوسرے مسلمان لیڈر، امبیدکر اور ایم ایس راجہ، پست اقوام، ساورکر اور ہندو مہا سبھا کے دوسرے لیڈر، सरतेज बहादुर सप्रो और जैकर लिबरल पार्टी, हिंदुस्तानी ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन और देसी रियासतों के नुमाइंदे। प्रेस कॉन्फ्रेंस 29 मार्च को सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अखबारी नुमाइंदों के एक बहुत बड़े इज्तम में बयान दिया और इनसे गुफ्तगू की। मुसफ़दा वजारत की तशरी में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कामिल आज़ादी के ऐलान के साथ शुरू हो सकती है। इसको ये पूरी आज़ादी हासिल होगी कि खा ये फैसला करे कि हिंदुस्तानी यूनियन सल्तनत बरतानिया में रहे या ना रहे, वो बिल्कुल आज़ाद होगा। वो चाहे तो ये ऐलान भी कर दे कि वो गवर्नर जनरल नहीं चाहती। हिंदुस्तानी रियासतों के मुतालिक उन्होंने ये कहा कि इनको कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में शरीक होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और ना ही इस पर कि वो अपने नुमाइंदे किस तरीके पर मुंतखब करें। हम को रियासतों पर वो इख्तियार नहीं है जो बरतानवी हिंद पर है। उबूरी दौर में हिंदुस्तान के दिफा की जिम्मेदारी के लिए उन्होंने ये कहा कि हुकूमत बरतानिया जंग के ज़माने में ये इख्तियार हिंदुस्तानी हुकूमतों के हुकूमत के हक़ में मुंतकिल नहीं करेगी। अगर तमाम पार्टियां मिलकर भी ये ख्वाहिश करें तो हिंदुस्तान का दिफा हिंदुस्तानियों के हाथों में नहीं दिया जाएगा। ये कहना बददियानती होगी कि हिंदुस्तानी डिफेंस मेंबर मुशीर दिफा हिंदुस्तान के दिफा का जिम्मेदार होगा। मुजवजा अबूरी मंसूबे के तहत नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल के तरीक़ाकार के मुतालिक उन्होंने बताया कि इसको लाजमन मौजूदा दस्तूर की हदूद के अंदर ही रहना है, लेकिन मुत्तफ़िका मामूलात इख्तियार करके बहुत कुछ हो सकता है। बयान किया गया है कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल काबीना के तौर पर काम कर सकेगी। यही वो बात थी जिस पर बाद में बड़ी बहस हुई। आखिर में सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने यह कहा कि यह पूरी स्कीम या कबूल की जाए या पूरी मुस्तरद की जाए, गोया इसमें तरमीम और तब्दीली की इजाज़त ना थी। मुसव्वदा ऐलान काबीना जंग। इसी कॉन्फ्रेंस में जंगी काबीना का मुसव्वदा ऐलान अखबारात को शाया अशात के लिए दिया गया। वो मुसव्वदा ऐलान हसब ज़ेल है। मुल्क के मौज़म की गवर्नमेंट का नस्ब उलैन यह है कि एक नया इंडियन यूनियन इत्तेहाद हिंदिया पैदा किया जाए जिससे ऐसी डोमिनियन ममलिकत वजूद में आए जो ताज की मुश्तरका अतात में यूनाइटेड किंगडम और दूसरी नौआबादियात के साथ शरीक हो, लेकिन हर तरह उनकी बराबर और अपने दाखिली और खारजी उमूर में किसी तरह इसकी ताबे नहीं। ऐलान की शरायत मुंदरजा ज़ेल थी। अलिफ, जंग ख़त्म होते ही इसके लिए इकदाम किए जाएंगे कि मुंदरजा ज़ेल तरीक़े पर एक मुंतखब मजलिस कायम की जाए जो हिंदुस्तान के लिए नया दस्तूर मुरतब करे। बे, मुंदरजा ज़ेल तरीक़े पर इसका इंतज़ाम किया जाएगा कि हिंदुस्तानी रियासतें इस मजलिस वज़ा दस्तूर में शरीक हो सकें। जीम, मुल्क के मौज़म की गवर्नमेंट ये अपने ज़िम्मे लेती है कि इस तरीक़े पर जो दस्तूर वज़ा किया जाएगा इसे मंजूर और इस पर फौरन अमल दरामद करे, मगर सिर्फ हसब ज़ेल शरायत के तहत। नंबर एक, अगर बरतानवी हिंद का कोई सूबा नया दस्तूर मंजूर करने के लिए तैयार ना हो तो इसको यह हक होगा कि अपनी मौजूदा आइनी हैसियत कायम रखे। इसका इंतज़ाम कर दिया गया है कि अगर वो बाद में शरीक होना चाहे तो हो जाए। ऐसे सूबे जो इल्हाक कबूल ना करें और वो चाहें तो मुल्क मौज़म की गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होगी कि इनके लिए नया दस्तूर देने पर रजामंद हो जाए और इनको वही पूरा मर्तबा दे दे जो हिंदुस्तानी यूनियन का हो और जो हासिल हुआ हो ऐसे ही जाब्ते के मुताबिक जो जेल में मुअय्यन किया गया है। नंबर दो, एक माहदे पर दस्तखत करना जो मुल्क मौज़म की गवर्नमेंट और मजलिस वज़ा दस्तूर के दरमियान गुफ्तो शनीद से तय होगा। इस माहदे में वो तमाम उमूर व मामलात होंगे जो बरतानिया से हिंदुस्तानियों के हक़ में कामिल जिम्मेदारी मुंतकिल करने के सिलसिले में पैदा हों। इन करारदादों या वादों के मुताबिक जो मुल्क मौज़म की गवर्नमेंट ने किए हैं इस माहदे में नस्ली और मजहबी अकलियतों के तहफ़ का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन बरतानवी दौलत मुश्तरक की दूसरी रुकन दौलतों से ताल्लुक के मुतालिक फ़ैसला करने के मामले में इंडियन यूनियन के इख्तियार पर कोई क़ैद आयद नहीं की जाएगी। कोई हिंदुस्तानी रियासत दस्तूर में शरीक हो या ना हो इसके लिए इस माहदे की इस हद तक नज़रसानी ज़रूरी होगी जो इस नई सूरत हाल में होनी चाहिए। दाल, सिवाय इस सूरत के हिंदुस्तानी राय के वो लीडर जो बड़े फ़िरकों में हैं इख्तिताम जंग से कबल किसी दूसरी सूरत पर मुत्तफिक हो जाएं, मजलिस वज़ा दस्तूर की तरकीब मुंदरजा ज़ेल तरीक़े पर होगी। सूबों के इंतखाबात का नतीजा मालूम होने पर जो जंग के बाद ज़रूर होंगे, ایوان ہائر زیریں کے تمام ارکان فوراً بحیثیت واحد الیکٹرولیل کالج بطریق پروپورشنل پریزیڈینشن مجلس وضع دستور کے لیے انتخابات کریں گے۔ یہ نئی مجلس تعداد ارکان کے اعتبار سے الیکٹرولیل کالج کا 10واں حصہ ہوگی۔ ہندوستانی ریاستوں کو دعوت دی جائے گی کہ اپنی مجموعی آبادی کے اسی تناسب سے نمائندوں کا تقرر کریں جس تناسب سے پورے برطانوی ہند میں ہوگا، اور ان کے وہی اختیارات ہوں گے جو برطانوی ہند کے ارکان کے بھی۔ اس نازک دور میں جو ہندوستان کے سامنے ہے، اور اس وقت تک کہ نیا دستور وضع ہو، ہندوستان کی مدافعت کی ذمہ داری ملک معظم کی گورنمنٹ پر رہنی چاہیے، اور عالمگیر اہتمام جنگ کی صحیح کے ایک جز کے طور پر اس کا انتظام اور حکم و ہدایت کا اختیار بھی اسی کے پاس رہے۔ لیکن یہ ذمہ داری حکومت ہند کی ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے باشندوں کے تعاون کے ساتھ ہندوستان کے فوجی، اخلاقی اور مادی وسائل کی پورے طور پر تنظیم کرے۔ ملک معظم کی گورنمنٹ چاہتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ ہندوستانی قوم کے بڑے فرقوں کے لیڈر اپنے ملک، دولت مشترکہ اور اقوام متحدہ کی مجالس میں فوری طور پر مؤثر طریقے سے شریک ہوں۔ اس طرح وہ اس قابل کر دیے جائیں گے کہ اس کام میں عملی اور تعمیری مدد دیں جو ہندوستان کی آزادی کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ مسودہ تجاویز جنگی وزارت اگرچہ 29 مارچ کو اشاعت کے لیے دیا گیا، لیکن پارٹیوں کے لیڈروں سے چونکہ سر اسٹیفرڈ نے پہلے سے ہی گفتگو شروع کر دی تھی، اس لیے 27 مارچ سے دہلی میں مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کے جلسے شروع ہوئے۔ اسی میں مسلم لیگ کا 29واں سالانہ اجلاس آ گیا جو الہ آباد میں 3 اپریل سے 6 اپریل 1942 تک منعقد رہا۔ اسی دوران میں ورکنگ کمیٹی کے جلسے بھی الہ آباد میں ہوئے، اور وہی سر اسٹیفرڈ کی تجاویز یہاں بھی زیر بحث رہیں، مگر چونکہ پارٹیوں کے لیڈروں نے اور سر اسٹیفرڈ کے درمیان گفت و شنید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے سالانہ اجلاس میں ان کے متعلق کوئی ریزولیوشن نہیں آ سکا۔ البتہ قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں ان کی تشریح کی جو ذیل میں درج ہے۔ خواتین و حضرات، اب چند الفاظ میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہیں اور اس کو میں کیا سمجھا ہوں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ایک نیا ہندوستانی یونین پیدا کیا جائے۔ اس غرض کے لیے مجلس وضع دستور قائم کی جائے، اور وہ مجلس مختار متعلق ہوگی۔ یہ مختار متعلق مجلس سر اسٹیفرڈ کے الفاظ میں اپنا کام ایک آل انڈیا یونین کی ترجیح کے ساتھ کرے گی۔ اب اس مجلس کی ترکیب کا خیال کیجئے، اور پھر اس کی یہ جدا گانا انتخاب سے نہیں، پروپورشنل پریزنٹیشن یعنی نیابت متناسبہ کے ذریعے منتخب کی جائے گی۔ جس وقت یہ مجلس قائم ہو جائے گی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سوائے ایک یونین کے کسی اور نتیجے پر کیسے پہنچ سکتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی یہ ترکیب معین کی گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد کہ مجلس وضع دستور اکثریت محض سے دستور وضع کر چکے گی، تو یہ سچ ہے کہ ایک صوبے کو یا کئی دوسرے صوبوں کو جو یہ دستور منظور نہ کریں، اس کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ ایک اور امتحان میں پڑھیں۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ مسلمان انتخاب جداگانہ کے ذریعے بھی 25% سے زیادہ نہ ہوں گے، اور نیابت متناسبہ کے ذریعے تو مجلس وضع دستور میں ان کی تعداد اس سے بھی کم ہوگی۔ لہٰذا غیر مسلم بہت بڑی اکثریت میں ہوں گے، اور اکثریت اس کی تائید میں ہوگی کہ صرف ایک یونین ہو۔ جب یہ ہو چکے گا تو ایک صوبے کو یا کئی صوبوں کو جو اس سے خوش نہ ہوں، یہ تشفی دی گئی ہے کہ تمہارے لیے ایک اور موقع ہے۔ سر اسٹیفرڈ کی یہ تجویز ہے کہ اگر 41% دستور کے مطابق ہوں تو 41% رائے دستور کے خلاف ہوں تو استصواب رائے کیا جائے گا، اور وہ استصواب رائے پورے صوبے کا ہوگا۔ یہ کس کی خود اختیاری ہے جو اس طرح استصواب کے ذریعے معلوم کرنا مقصود ہے؟ دونوں قوموں کو یکجا کر کے دونوں کی خود اختیاری، یا تنہا ایک قوم کی؟ جواب یہ ہے کہ دونوں کی، اور دونوں کو ایک جگہ کر کے۔ مسلم ہندوستان کے لیے یہ نقطہ بڑا اہم ہے۔ تجاویز کے مسودے کی تشریح کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ میرا یہ کہنا آپ کے جذبات کی ترجمانی ہے کہ مسلمانوں کو اس سے سخت مایوسی ہوئی ہے کہ مسلم قوم کا تشخص اور اس کی سالمیت واضح طور پر تسلیم نہیں کی گئی۔ حقیقی مسائل کو ٹال کر اور صوبوں کے ملکی وجود پر ناواجب زور دے کر، جو برطانوی پالیسی اور انتظامی تقسیم کا حادثہ ہیں، ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش بنیادی طور پر غلط ہے۔ مسلم ہندوستان بغیر اس کے مطمئن نہیں ہوگا کہ اس کی قومی خود ارادیت واضح طور پر تسلیم کی جائے۔ مسودہ اعلان میں علیحدگی کے متعلق اقلیت کا جو اختیار بتایا گیا ہے وہ فریب ہے، کیونکہ ایک آل انڈیا یونین کی تائید میں ہندوستان کا تمام صوبوں میں غلبہ ہوگا، اور بنگال اور پنجاب کے مسلمان ان صوبوں میں ہندو اقلیت کے رحم و کرم پر ہوں گے، جو مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی میں مبتلا رکھنے کے لیے اپنی پوری طاقت استعمال کریں گے۔ پاکستان اسکیم کے معاملے میں جو مسلم ہندوستان کے لیے موت اور زیست کا مسئلہ ہے، خصوصیت سے ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، لہٰذا ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اصول، جس کو اس دستاویز میں زیر نقاب تسلیم کیا گیا ہے، صاف الفاظ میں مانا جائے، اور جب تک ہم کو یہ معلوم نہ ہو کہ مسلمانوں کے لیے اس سے علیحدگی یا اس میں شرکت کا حق صاف طور پر بیان ہو گیا ہے، ہمیں اطمینان نہیں ہوگا۔ ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے کہ پھر وہی ہو جیسا کہ گزشتہ جنگ کے بعد، جب وعدوں کی قیمت میں ہم خون، روپیہ اور سامان دے چکے تو فلسطین میں ہوا تھا۔ مسودہ تجاویز سب نے مسترد کر دیا۔ جنگی وزارت کی یہ تجاویز کانگریس، ہندو مہا سبھا، پست اقوام، مسٹر گاندھی اور مسلم لیگ سب نے مسترد کی، مگر ہر ایک نے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ گاندھی نے کہا کہ یہ وہ چیک ہے جو جنگ کے بعد وصول ہوگا۔ ہندو مہا سبھا نے اس لیے کہ اس میں صوبوں کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ وہ ہند یونین سے الگ رہنے کا فیصلہ کر سکتے تھے، اور اس سے ہندوستان کی وحدت ٹوٹ جاتی۔ اصل میں کانگریس نے بھی اسٹیفرڈ کی تجاویز کو اسی وجہ سے مسترد کیا تھا، مگر اس نے یہ کوشش کی کہ ان تجاویز کو، جو دوران جنگ کے متعلق تھیں، پورے مسودے سے الگ کر کے حاصل کر لے، تاکہ صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم کرنے کا موقع مل جائے، اور مرکز میں وہ نیشنل گورنمنٹ، جس کا مطالبہ کانگریس نے اور سر تیج بہادر سپرو کی آل پارٹیز کانفرنس نے کیا تھا۔ اس پر کانگریس نے سر اسٹیفرڈ سے دیر تک گفت و شنید کی، مگر حکومت برطانیہ نے ہندوستان کے دفاع کا انتظام حکومت ہند کے سپرد کرنا کسی طرح منظور نہیں کیا۔ پھر ان تجاویز میں یہ شرط بھی تھی کہ وہ پوری منظور کی جائیں یا پوری مسترد کی جائیں، ان میں کسی قسم کی ترمیم کی اجازت نہیں تھی، اس لیے کانگریس نے بڑے پسو پیش کے بعد انہیں مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کا فیصلہ۔ مسلم لیگ کے لیے یہ تجاویز اس اعتبار سے دلچسپ تھی کہ حکومت برطانیہ نے پہلی مرتبہ ان میں اس کا امکان قبول کیا کہ جو صوبے ہندوستان کے ایک یونین میں شریک نہ ہونا چاہیں، وہ ایک خاص ضابطے کے مطابق الگ یونین بنا سکیں گے، اور حکومت برطانیہ ان کے لیے جدا گانا دستور پر رضامند ہوگی، اور اس یونین کا بھی وہی مرتبہ ہوگا جو ہندوستانی یونین کا۔ اس طرح حکومت برطانیہ نے وہ اصول تسلیم کر لیا جس پر پاکستان ریزولوشن مبنی تھا، اور بے شک یہ مسلم لیگ کے مسلسل متوارر اور معقول مطالبے ہی پر ہوا، مگر پھر بھی یہ تجاویز اس قابل نہ تھی کہ مسلم لیگ انہیں منظور کرتی۔ مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی نے اپنے طویل اجلاس میں، جو 27 مارچ سے 11 اپریل 1942 تک منعقد رہا، ایک مفصل ریزولوشن پاس کیا جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ مسلم لیگ اس کی تعریف کرتی ہے کہ وزیر اعظم برطانیہ نے اپنے اعلان میں اس کی صراحت کر دی ہے کہ یہ محض تجاویز ہیں، فیصلہ نہیں، اور یہ اس شرط کے ساتھ ہیں کہ ہندوستان کے بڑے عناصر آبادی ان پر رضامند ہوں، جن سے 18 اگست کا وہ اعلان برقرار رہا جس میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ ورکنگ کمیٹی اس پر اظہار مسرت کرتی ہے کہ ہندوستان میں دو یا اور زیادہ خود مختار یونینیں قائم کرنے کی دفعہ رکھ کر پاکستان کا امکان تسلیم کر لیا گیا۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ملک معظم کی گورنمنٹ کی تجاویز ناقابل ترمیم ہیں، اس وجہ سے کمیٹی کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ان کو ناقابل منظوری قرار دے۔ نمبر 1، اعلان کی تمہید میں ملک معظم کی گورنمنٹ نے اپنا سب سے بڑا مقصد یہ قرار دیا ہے کہ ہندوستان میں ایک یونین قائم کرے، اور ایک سے زیادہ یونینوں کے قیام کو امکان بعید میں ڈال دیا ہے، جو محض فریب ہے۔ مسلم لیگ یہ طے کر چکی ہے کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل ہندوستان کی تقسیم ہے، اس لیے مسلمانوں کے حق میں یہ ناانصافی ہوگی کہ ان کو ایسی مجلس وضع دستور میں شریک ہونے پر مجبور کیا جائے جس کا مقصد خاص ایک ہندوستانی یونین قائم کرنا ہو۔ اس کے علاوہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے طریقے پر مجلس وضع دستور کے لیے ارکان کا انتخاب مسلمانوں کے جدا گانا حق انتخاب سے بنیادی اختلاف ہے۔ نمبر دو، مجلس وضع دستور نہایت اہم معاملات کا فیصلہ اکثریت محض سے کرے گی۔ یہ انصاف کے بنیادی اصولوں اور اس آئینی معمول کے خلاف ہے جو مختلف ممالک اور نو آبادیات میں برتا گیا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بجائے اس کے کہ مسلمان ایک عنصر ترکیبی کی حیثیت سے اپنا حق اور قوت فیصلہ استعمال کریں، اس مجلس وضع دستور کے محتاج ہو جائیں گے جس میں وہ تقریباً 25% کی اقلیت ہوں گے۔ نمبر تین، بظاہر مسودہ اعلان میں یہ حق مسلمانوں کے مطالبہ تقسیم ہند پر منظور کیا گیا ہے کہ یونین میں جو صوبے شریک نہ ہونا چاہیں وہ نہ ہوں، لیکن یہ حق ان موجودہ صوبوں کو دے دیا گیا ہے جو انتظامی سہولت کے لیے وقتاً فوقتاً بنائے گئے ہیں اور بلا کسی معقول وجہ کے۔ مسودہ تجاویز میں اس کا کوئی طریقہ درج نہیں ہے کہ کوئی صوبہ اس کا فیصلہ کس طرح کرے گا کہ وہ ہند یونین میں شریک ہو یا نہ ہو، لیکن سر اسٹیفرڈ کے سیکرٹری نے صدر مسلم لیگ کو جو خط لکھا ہے اس میں وہ طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ وہ طریقہ مسلمانوں کی حقیقی رائے معلوم کرنے کا صحیح معیار نہیں ہو سکتا۔ مجلس واضحان قانون میں حسب ضرورت اکثریت نہ ہو تو یہ تجویز ہے کہ پورے صوبے کی بالغ رائے عامہ سے استصواب کیا جائے، صرف مسلمانوں سے نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مسلمانوں کے حق خود ارادیت سے بھی انکار ہے۔ آخر میں مسلم لیگ نے یہ صاف کہہ دیا کہ پاکستان اسکیم کا وہ اصول جو مارچ 1940 کے ریزولیوشن میں درج ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا عقیدہ قرار پا چکا ہے، بغیر اس کے کہ وہ واضح طور پر منظور کیا جائے اور ایسے نظام کے ذریعے سے مسلمانوں کو حق خود ارادیت دیا جائے جس سے مسلمانان ہند کا صحیح فیصلہ ظاہر ہو، مسلم لیگ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے متعلق کوئی تجویز یا اسکیم قبول کرے۔ نمبر چار، عبوری دور کے لیے عارضی انتظام کے متعلق مسلم لیگ نے یہ کہا کہ جب تک اس کی پوری تصویر سامنے نہ آئے وہ اس پر کوئی رائے نہیں ظاہر کر سکتی۔ اس گفت و شنید میں سر اسٹیفرڈ سے بے احتیاطیاں ہوئی تھیں۔ وائسرائے اور حکومت برطانیہ کی مرضی کے خلاف وہ ایسی باتیں کہہ گئے تھے جن کو کانگریس نے وعدہ سمجھا۔ اس سے کانگریس کی امیدیں بہت بڑھ گئیں، لیکن جب کانگریس نے اپنے ریزولیوشن میں مسودہ تجاویز کو مسترد کر دیا تو سر کرپس ایک بیان دے کر یکایک انگلستان روانہ ہو گئے۔ اس سے کانگریس کے لیڈرز کو سخت مایوسی ہوئی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مزید گفت و شنید کریں گے اور اپنی پیشکشوں میں کچھ اور ترمیم۔ گاندھی نے ایک مضمون میں اس پر نوحہ کیا اور اس میں یہ فرمایا، ہزار افسوس کہ حکومت برطانیہ نے سیاسی تعطل رفع کرنے کے لیے ایسی مضحکہ خیز تجاویز بھیجیں کہ کسی جگہ منظور ہونے کے قابل نہ تھیں، اور یہ بدنصیبی ہے کہ ان کے لانے والے سر اسٹیفرڈ کرپس تھے جو بڑی تکمیل پسند اور ہندوستان کے دوست مشہور ہیں۔ کامل آزادی کا حصول اس وقت تک ناممکن ہے کہ ہم فرقہ وارانہ جھگڑے طے نہ کر لیں۔ ہم اس کو ہرگز اس وقت تک طے نہیں کریں گے کہ کوئی ایک یا دونوں پارٹیاں یہ سمجھ نہ لیں کہ بغیر فرقہ وارانہ جھگڑا طے کیے ہوئے نہ کامل آزادی ملے گی نہ مل سکتی ہے۔ اگر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جدا گانا قوم ہے اور ہندوؤں اور دوسروں کے ساتھ اس کا کوئی اشتراک نہیں ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس کے خلاف سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اس بنیاد پر ہندوستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو تقسیم ان کو حاصل ہونی چاہیے، سوائے اس صورت کے کہ ہندو اس تقسیم کے خلاف لڑنا چاہیں۔ ہندوؤں کو تقسیم کے خلاف مشتعل کرنے کے لیے اس سے زیادہ سخت ترغیب اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی جو گاندھی نے اس مضمون کے آخری فقرے میں دی۔ 28 اپریل کو وزیر ہند مسٹر ایمری نے دارالعلوم میں کہا، ایسی نیشنل گورنمنٹ جیسی کانگریس مانگ رہی تھی موجودہ دستور کے تحت نہ اس پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی اور نہ کسی ایسے متوازن دستور کو ہندوستان میں جس سے سب متفق ہوتے، بلکہ وہ اپنی اکثریت ہی کو جواب دہ ہوتی، یعنی کانگریس کی اکثریت کو یا ہندو اکثریت کو۔ ایسا مطالبہ سر تیج بہادر سپرو اور ان کے رفیق کریں یا کانگریس کرے، ایک ہی بات ہے، جس کے متعلق مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ بہرحال اس کو مسترد کر دیں گی۔ ان کو اس کا یقین تھا اور ہے کہ ایسی گورنمنٹ پورے مستقبل کے متعلق ان کے خلاف واقعی قبل از وقت فیصلہ کر دے گی۔ اس لیے ہمارے خیال میں اس کا کوئی سوال ہی نہیں تھا کہ یہ مطالبہ منظور کیا جائے کیونکہ اگر نیت کے اعتبار سے بھی نہ صحیح تو حقیقت میں ایسا مطالبہ تھا جو ہندوستان میں متفقہ تعاون کو خارج اور دور کر دیتا۔ وزیر ہند نے اپنے اس بیان میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ ہندوستان کے مستقبل کے متعلق برطانیہ کا جو ارادہ اور مقصد ہے وہ اس نے واپس نہیں لیا ہے، لیکن عبوری دور کے لیے سر اسٹیفرڈ نے جو تجاویز پیش کی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں۔ آخر میں مسٹر ایمری نے کانگریس کی مایوسی رفع کرنے کے لیے یہ کہہ کر پھر لاسا لگایا، متحدہ ہندوستان اب بھی ہمارا نصب العین ہے۔ مگر کانگریس نے پروپیگنڈے کا طوفان برپا کر دیا کہ حکومت برطانیہ اختیار سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے نیشنل گورنمنٹ کا مطالبہ منظور نہیں کیا اور اس نے دفاع کا اختیار نہیں دیا۔ خصوصیت سے امریکہ میں اس کو شہرت دی گئی کہ مسودہ اعلان میں ہندوستان کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی تجویز تھی، اس وجہ سے کانگریس اس کو مسترد کرنے پر مجبور ہوئی۔ باب نمبر 17، وہ سول نامطابقت جو بغاوت اور شورش تھی۔ مرکز میں پورا اختیار حاصل کرنے کے لیے کانگریسی لیڈروں نے براہ راست اور سرتیج بہادر سپروں کے تعاون سے طرح طرح پر کوشش کی اور اس مقصد کو الفاظ کے نئے نئے پر فریب لباس پہنائے، مگر نہ برطانوی ماہرین سیاست فریب میں آئے اور نہ ہی مسلم لیگ کے لیڈرز نے دھوکہ کھایا۔ اس پر کانگریسی لیڈر اور بالخصوص مسٹر گاندھی جھلا گئے۔ گاندھی نے اپنے ہفتہ وار ہریجن میں ایک سلسلہ مضامین لکھا۔ اس میں بس وہ یہ لکھتے تھے کہ برطانویوں کو چاہیے کہ ہندوستان چھوڑ دیں اور جائیں، یہاں خانہ جنگی ہو، اختلال ہو، خون ریزی ہو، اس سے ان کو کچھ مطلب نہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بڑے بڑے دلچسپ مضامین لکھے اور وہ لکھتے رہے، مگر مسٹر راج گوپال آچاریہ پر اس کا بالکل مختلف اثر ہوا۔ ان کو اس کا یقین آ گیا کہ مسلمانوں سے کسی قسم کا سمجھوتا کیے بغیر ہندوستان کو کوئی کو کچھ نہیں ملے گا۔ مسٹر راج گوپال آچاریہ کی رائے بالکل صحیح تھی اور وہ بلا شبہ کانگریسی لیڈروں میں سب سے زیادہ حقیقت پسند ہیں۔ رام گڑھ کے اجلاس سے کانگریس نے بائلان یہ روش اختیار کر لی تھی کہ ہندو مسلم مسئلہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی طے کرے گی اور مسلم لیگ سے کوئی گفت و شنید نہ کی جائے، لیکن راج گوپال آچاریہ نے یہ جسارت کی کہ 23 اپریل 1942 کو مدراس کی مجلس واضحان قانون کے کانگریسی ارکان کے اجتماع میں دو ریزولیوشن منظور کرائے، ایک میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے لیے جس کا اجلاس الہ آباد میں منعقد ہونے والا تھا۔ یہ سفارش تھی کہ اگر مسلم لیگ کو ہندوستان کا دستور وضع ہونے کے وقت تک اسی پر اصرار رہے کہ ہندوستان تقسیم ہو تو اس سے سمجھوتے کے لیے فوراً گفت و شنید ہونی چاہیے اور اس وقت کی اشد ضرورت کے لیے آرمی گورنمنٹ قائم ہونی چاہیے۔ محض اس تھوڑے سے مشتبہ نفع کے لیے کہ متحدہ ہندوستان کی بحث جاری رہے، قومی گورنمنٹ کے مواقع کو قربان کرنا نہایت خلاف عمل پالیسی ہے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بات قبول کر لی جائے جس پہ برائی کم ہو۔ دوسرے ریزولیوشن میں یہ تجویز تھی کہ مدراس میں ذمہ دار حکومت قائم کی جائے۔ تمام ہندوؤں میں اور خصوصاً اہل کانگریس میں ان ریزولیوشنز پر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ راج گوپال آچاریہ پر ان کو سخت غصہ تھا، لیکن مسلم لیگ والوں پر اس کا کیا اثر ہوا؟ متین اور سنجیدہ لوگ مسکرائے اور نوجوان قہقہوں کے ساتھ ہنسے۔ یہ سب جانتے تھے کہ کانگریس میں یہ ریزولیوشن منظور نہیں ہوگا۔ کانگریس کمیٹی کے جلسے میں راج گوپال آچاریہ کی بڑی گت بنی۔ بہت بڑی اکثریت سے ان کا ریزولیوشن مسترد کیا گیا اور ان کے مقابلے میں جو ریزولیوشن اس اجلاس میں منظور ہوا وہ بالکل اس کی ضد تھا۔ اس میں اس کا صاف اعلان کیا گیا کہ کانگریس کسی ایسی تجویز سے اتفاق نہیں کر سکتی جو کسی علاقے یا ریاست کے لیے اس کی آزادی کی تائید میں ہو کہ اگر وہ چاہے تو انڈین یونین یا فیڈریشن سے الگ ہو جائے۔ جو خاص ریزولیوشن کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں منظور ہوا اس کا مفہوم یہ تھا کہ جنگ میں ہندوستان کی شرکت خالص برطانوی فعل ہے اور دنیا کی آزادی اور امن کا تقاضا یہ ہے کہ برطانیہ ہندوستان کے قبضے سے دستبردار ہو جائے۔ راج گوپال آچاریہ اس ناکامی سے متاثر نہیں ہوئے۔ مدراس میں اس کے لیے انہوں نے ایک مہم شروع کر دی کہ نیشنل گورنمنٹ کے قیام اور ہندوستان کے دفاع کے لیے ایک محاذ قائم کیا جائے۔ کانگریس کے تمام لیڈروں نے ان کی بڑی سخت مخالفت کی۔ مسٹر راج گوپال آچاریہ نے مدراس لیجسلیٹو اسمبلی کے کانگریسی ارکان کے جلسے میں 15 جولائی کو کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تاکہ آزادی کے ساتھ کانگریس کو اپنا ہم خیال بنائے۔ کانگریس کے دوسرے ارکان میں سے صرف 7 نے ان کا ساتھ دیا، بقیہ نے وہ ریزولیوشن منسوخ کیا جس میں مسلم لیگ کے مطالبہ تقسیم کی تائید تھی اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے ریزولیوشن کی تصدیق کی۔ یہاں پر پارٹ 12 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 13 سماعت فرمائیے۔